shaheed-e-islam.com
خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
www.shaheed-e-islam.com
اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال: أنا فاعل. قلت: يا رسول الله، فأين أطلبك؟ قال: أطلبني أول ما تطلبني على الصراط، أطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوز، فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواتن. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل له: ما المقام المحمود؟ قال: ذلك يوم ينزل الله تعالى على كرسيه فيئط كما يئط الرحل الجديد من تضايقه، وهو كسعد ما بين السماء والأرض، ويجاء بكم حفاة عراة غرلا، فيكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام. يقول الله تعالى: أكسوا خليلي، فيؤتى بغيتتين بيضاوين من ريات الجنة، ثم أكسى على إثره، ثم أقوم عن يمين الله مقاما يغبطني الأولون والآخرون. رواه الدارمي. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شعار المؤمنين يوم القيامة على الصراط: رب سلم سلم. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه الترمذي وأبو داود ورواه ابن ماجة عن جابر رضي الله تعالى عنه. وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من عند ربي، فخيرني بين أن يدخل النصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة، وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن عبد الله بن ابي الجدعاء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنه بشفاعه رجل من امتي اكثر من بني تميم. رواه الترمذي والدارمي وابن ماجه. وعن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان من امتي من يشفع للفئام، ومنهم من يشفع للقبيلة، ومنهم من يشفع للعشبة، ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنة. رواه الترمذي. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میری شفاعت فرمائیں قیامت کے دن، فرمایا: میں کروں گا. میں نے کہا: یا رسول اللہ، پھر آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا: سب سے پہلے تو مجھے تلاش کرو صراط پر، پل صراط پر. میں نے کہا کہ اگر پل صراط پر آپ سے نہ مل سکوں فرمایا پھر مجھے تراش کرو میزان پر. میں نے کہا کہ اگر میزان کے پاس نہ مل سکوں. فرمایا پھر مجھے تلاش کرنا حوض پر, کیونکہ میں ان تین جگہوں سے نہیں ہٹوں گا. یہ ترمذی کی روایت ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ مقام محمود کیا چیز ہے. فرمائیے اس دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے اپنی کرسی پر, پس وہ چرچرائے گی جیسا کہ نیا کچاوا چرچرایا کرتا ہے اپنی تنگی کی وجہ سے, حالانکہ وہ جتنا فاصلہ آسمان و زمین کے درمیان ہے اتنی کھلی ہوگی. اور تم کو لایا جائے گا اس حال میں کہ پاؤں سے ننگے ہوگے, بدن سے ننگے ہوگے اور غیر مختون ہوگے. پس سب سے پہلے جس شخص کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے خلیل کو لباس پہناؤ. پس دو سفید چادریں ریشمی جنت کی چادروں میں سے لائی جائیں گی اور ان کو پہنائی جائیں گی. پھر ان کے بعد مجھے لباس پہنایا جائے گا. پھر میں اللہ تعالی کے دائیں جانب ایک مقام میں کھڑا ہوں گا جس میں مجھ پر رشک کریں گے پہلے اور پچھلے لوگ. یہ دارمی کی روایت.
www.shaheedislam.com.
حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل ایمان کی پہچان قیامت کے دن پل صراط پر رب سلم سلم ہوگی. یہ ترمذی کی روایت ہے اور ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں والوں کے لیے ہے. یہ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے اور امام ابن ماجہ نے یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ایک آنے والا آیا میرے رب کے پاس سے, پس اس نے مجھے اختیار دیا اس بات کے درمیان کہ اللہ تعالیٰ میری آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیں گے اور شفاعت کے درمیان, تو میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا اور یہ شفاعت ہوگی ہر اس شخص کے لیے جس کی موت آئے اس حالت میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو. یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن ابی الجدعاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ داخل ہوں گے جنت میں میری امت کے ایک آدمی کی شفاعت سے قبیلہ بنی تمیم سے زیادہ لوگ. یہ ترمذی دارمی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو بڑی جماعت کے حق میں شفاعت کریں گے, بعض ہوں گے جو قبیلے کے لیے شفاعت کریں گے, بعض ہوں گے جو چھوٹی جماعت کے لیے شفاعت کریں گے, اور بعض وہ ہوں گے جو ایک آدمی کے لیے شفاعت کرے گا, یہاں تک کہ سب جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ ترمذی کی روایت ہے. لا الہ الا اللہ. پہلی حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ میری شفاعت فرمائیں گے قیامت کے دن. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے, فرمایا ضرور کریں گے. کہا کہ یا رسول اللہ پھر آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا سب سے پہلے تو پل صراط پر تلاش کرنا. کہا کہ اگر آپ وہاں نہ ملیں, فرمایا پھر میزان پر تلاش کرنا. عرض کیا اگر وہاں بھی نہ ملیں, فرمایا پھر حوض پر ڈھونڈنا. ان تین جگہوں کے علاوہ چوتھی جگہ بھی میں نہیں ہوں گا, بس انہی تین جگہوں میں تلاش کرنا. حدیث کا مضمون تو واضح ہے, لیکن یہاں ایک اشکال ہے, وہ یہ کہ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے کہ پل صراط پہلے ہے, میزان بعد میں ہے, اور حوض اس کے بھی بعد. حالانکہ میزان پر نام عمل تلیں گے, اس کے بعد پھر پل صراط سے گزرنا ہوگا. تو بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ یہاں ان تین چیزوں کی ترتیب بیان کرنا مقصود نہیں ہے, بلکہ دونوں کنارے ذکر کرنا مقصود ہے کہ یہاں سے لے کر وہاں تک تمہیں ڈھونڈنا چاہیے. اور یہ بھی احتمال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ان تینوں جگہوں پر پھیرے لگاتے رہے, کبھی پل صراط پر تشریف لے جا رہے ہیں, کبھی میزان پر تشریف لے جا رہے ہیں, کبھی حوض پر تشریف لے جا رہے ہیں. کیونکہ آپ کو تو ساری امت کا معاملہ ہوگا نا, تو ہر جگہ کا یعنی فکر, اور جہاں کوئی ضرورت ہو امت کے لوگوں کو اپنی امت کی اعانت, اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممکن ہے کہ تینوں جگہ بار بار تشریف لے جائیں. دوسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا, توقع ہے کہ آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر کھڑا کرے گا. مقام محمود کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ یہ اس دن ہوگا کہ جب حق تعالی شانہ نزول اجلال فرمائیں گے. کرسی پر, اور وہ کرسی اتنی بڑی ہے جتنی کہ آسمان اور زمین کا فاصلہ, لیکن حق تعالی شانوں کی تجلی کی وجہ سے وہ اس طرح چرچرائے گی جس طرح پرانا کے جاوا جب اس پر سامان رکھا جاتا ہے تو چرچراتا ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ ان الفاظ کا لفظی مفہوم مراد نہیں ہے, بلکہ یہ حق تعالی شانہ کی صفات میں سے ہیں. اس کی صحیح حقیقت حق تعالی شانہ ہی کو معلوم ہے. پھر فرمایا کہ پھر تمہیں لایا جائے گا قبروں سے نکال کر اس حالت میں کہ تم حفاتن عوراتن غرلن ہو گئے, پاؤں سے بھی ننگے, بدن سے بھی ننگے, غیر مختون. اس کے بعد پھر لوگوں کو لباس پہنائے جائیں گے حق تعالی شانہ کی طرف سے, خلعتیں عطا ہوں گی, سب سے پہلے جس شخص کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. حق تعالی شان فرمائیں گے کہ میرے خلیل کو لباس پہناؤ. چنانچہ جنت کے جنت سے ریشمی دو ریشمی چادریں سفید لائی جائیں گی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائی جائیں گی, حلہ پہنایا جائے گا جیسے حاجی نے پہنا ہوا ہو. ان کے بعد پھر مجھے لباس پہنایا جائے گا. لباس پہننے کے بعد رحمان کی دائیں جانب میں کھڑا ہوں گا, اور یہ دائیں جانب بھی متشابہات میں سے ہے. اللہ کی بہرحال جنت کی دائیں جگہ مراد ہوگی. اور آگے پھر فرمایا کہ میرا یہاں کھڑا ہونا ایسی لائق فخر چیز ہوگی کہ اولین اور آخرین کو مجھ پر رشک آئے گا. یہ مقام محمود ہے جس کی تفصیل پہلے گزر چکی. شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے. تیسری حدیث میں ہے کہ جب لوگ پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے تو اہل ایمان کا شعار ربی سلم سلم ہوگا. پہلے آ چکا ہے کہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام اس دن سے بولتے ہوں گے اور کوئی نہیں بولے گا جب لوگ پرساد پر سے گزر رہے ہوں گے. لیکن اہل ایمان اگر ایک دوسرے سے شناخت کے لیے کہ بھی کون ہے تو ان کا شعار ان کی پہچان ایک دوسرے سے کہ یہ مسلمان ہے یہ فقرہ ہوگا ربی سلم سلم. یعنی جو انبیاء اکرام علیہ السلام کا فقرہ تھا وہی فقرہ اس امت کو دیا جائے گا پہچان کے لیے. رات کے اندھیرے میں جب فوجیں گڈ مڈ ہو جاتی ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ یہ اپنا آدمی ہے کوئی اور ہے تو اس کے لیے شعار مقرر کر لیا جاتا ہے کہ ایک خاص لفظ مقرر کر لیا جاتا ہے جس سے معلوم ہوگا کہ جب پوچھو کون ہے بھائی وہ لفظ بول دو تو معلوم ہو جائے گا کہ اپنا آدمی ہے. اگر وہ لفظ نہ بول سکے تو معلوم ہو کہ یہ اپنا آدمی نہیں. اس کو شعار کہتے ہیں یعنی خفیہ لفظ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پل صراط پر اندھیرا ہوگا اور پہچان مشکل ہو جائے گی. اس دن اپنا اپنا نور ہوگا اور اپنے اپنے نور میں چلنا ہوگا. قرآن کریم میں بھی یہ مذکور ہے. تو دوسروں کی شناخت کے لیے اس دن فقرہ ہوگا ربی سلم سلم. اس کے بعد دو حدیثیں اہل کبائر کی شفاعت کے لیے. اس پر تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوئے یعنی جن سے کبیرہ گناہ سرزد ہوئے ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی. اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے معتزلہ نے اور خارجیوں نے. وہ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں وہ یہ جہنمی ہیں اور جو جہنمی ہے وہ کبھی وہاں سے نکل نہیں سکتا. پھر قرآن کریم میں ہے فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین, بس نہیں شفاعت نفع دے گی ان کو شفاعت کرنے والوں کی. اور مال ہم میں ولیم ولا شفیع نہیں ہوگا ان کا کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارشی. قرآن کریم کی نایتوں سے وہ اہل کبائر کے لیے شفاعت کے منکر ہیں. لیکن یہ ان کی حماقت ہے, بے وقوفی ہے. یہ آیتیں مسلمانوں کے حق میں نہیں جو وہ پڑھ رہے ہیں, بلکہ یہ کافروں کے حق میں. کافروں کے حق میں کوئی صفات کرنے والا نہیں ہو, لیکن یہاں گفتگو ہو رہی ہے اہل ایمان کے بارے میں جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوئے, ان کے لیے شفاعت ہے. اور ان کی شفاعت کی دو صورتیں ہیں جن کو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. ایک یہ کہ گنہگاروں کی سفارش کر دی جائے, ان کو جنت میں داخل نہ کیا جائے.
www.shaheed-e-islam.com.
ایک آدمی اپنے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہے, لیکن حق تعالی شانہ اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا کسی اور مقبول بندے کی شفاعت سے جہنم سے نجات عطا فرما دیں, جہنم میں جائے نہیں. اور دوسری صورت یہ کہ جہنم میں جانے کے بعد پھر شفاعت کے ذریعے ان کو نکال دیا جائے. تو پہلی حدیث میں فرمایا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میری شفاعت میری امت کے اہل کبائر کے لیے ہیں, کبیرہ گناہوں کے جو لوگ مرتکب ہوئے ان کے لیے. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے شفاعت نہیں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی, بلکہ یہ مدعا ہے واللہ اعلم کہ ان کو سب سے زیادہ نفع پہنچا, کیونکہ وہ جہنم کے مستحق ہو گئے تھے, لیکن شفاعت کے ذریعے سے ان کو نکال لیا گیا. یہی ہے کہ جہنم میں جانے سے بچا لیا گیا. اور دوسری حدیث میں ہے کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا میرے رب کی جانب سے, یعنی فرشتہ پیغام لے کر آیا اور مجھے پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کر لو, تمہیں اجازت ہے, چھانٹ لو جو چیز قبول کرنا چاہتے ہو. یا تو آدھی امت جنت میں چلی جائے بغیر حساب کتاب کے, وعدہ کر لیتے, باقی اپنے بھگتے. آدھی جنت کے آدھی امت کے جنت میں جانے کی ضمانت دے دیتے ہیں, اور دوسری ہے شفاعت کہ آپ کو شفاعت کا حق دیا جائے گا, جس کے بارے میں آپ شفاعت فرمائیں گے اس کو بخش دیں گے. فرمایا میں نے آدھی امت کے بجائے شفاعت کو اختیار کر لیا. یہ جو ضمانت مجھے دی جا رہی تھی کہ آدھی امت کو جنت میں بھیج دیں گے, میں نے اس کو قبول نہیں کیا, بلکہ میں نے کہا کہ مجھے شفاعت چاہیے. فرمایا بہت اچھا, شفاعت سے, کیونکہ شفاعت سے ماشاءاللہ پوری امت کو نفع پہنچے گا. یہاں پر یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی قسمت والوں کو نصیب ہوگی, یوں پٹ پٹا کر کے تو پھر سبھی کو مل جائے گا حصہ، لیکن اولی استحقاق ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کی شفاعت کا، کہ جس کے نتیجے میں دوزخ میں نہ جانا پڑے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تین چیزوں کا التزام کریں وہ نفع اٹھائیں گے. غالباً حضرت عمرو بن عبسہ ہیں یا کون صحابی ہیں، اس وقت نامدین سے نکل گیا، تہجد کے وقت پانی رکھ دیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے، ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ قال اسألك مرافقة في الجنة، جنت میں حضور کی جوتیوں میں بیٹھنا نصیب ہو جائے. فرمایا اب غیر ذلك کچھ اور مانگ. حل کیا ہوا ذلك؟ بس اتنا ہی ہے، اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں چاہیے، بس یہی چاہیے. فرمایا فاعنی بکثرت السجود، بہت اچھا، ذرا میری مدد کرنا زیادہ سجدے کر کے. منظور ہے، لیکن مجھے کچھ کہنے کے لیے بھی تو گنجائش ملے نا، تو میری مدد کرنا زیادہ سجدے کر کے. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چند لوگوں کو نصیب ہوگی. ایک تو جو شخص کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑھتا ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت محبت کے ساتھ، نہایت عظمت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ روشی پڑھنا، یہاں تک کہ یہ ورد زبان ہو جائے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو کھینچنے والا ہوگا انشاءاللہ قیامت کے. دوسری، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی خصوصیت کے ساتھ، ان سنتوں کی پیروی جن کو امت نے مٹا دیا ہے. اور جن سنتوں کو پامال کیا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، ان سنتوں کی پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا موجب ہوگی. میں نے تمہیں بتایا تھا نا ابھی، قاسم بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ایک ساتھی نے بتایا کہ ایک کوئی صاحب دل ہیں، مکاشفے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ اگر کوئی ایسا غلط کام کر کے آتا تھا تو آپ اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، منہ پھیر لیتے دوسری طرف، منہ دوسری طرف پھیر لیتے. تو جو لوگ داڑھی منڈا کر کے آپ کے روزے پر آتے ہیں، آپ ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں؟ فرمایا میں نہیں دیتا، میں ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا. یہ قیامت کے دن کہیں گے کہ یا رسول اللہ مجھے میری شفاعت کیجیے. بیوی نہیں مانتی، دفتر والے نہیں مانتے، ابا جی نہیں مانتے، امی جی نہیں مانتے، فلانے جی نہیں مانتے. ابھی تو تم بچے ہو، داڑھی پھر رکھ لینا، بڈھے ہو کے رکھ لینا. داڑھی منڈانے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، مجھ سے لکھوا لو. یہ میں نے ایک مثال دے دی ہے. جتنی سنتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑنے والوں کو حضور کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. ہاں پٹ پٹا کے بعد میں جو سب دنیا جائے گی تو پھر وہ تو بعد کی بات ہے نا، محروم تو کوئی بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ. اور تیسری چیز، اپنے ذمے حقوق العباد نہ لے کے جاؤ. لوگوں کے حقوق اپنے ذمے نہ لے کے جاؤ، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہو گے. یہ جی سن چکے ہو کہ جب کوئی آدمی مرتا تھا، جنازہ اس کا لایا جاتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے، حل علیہ دین، اس کے ذمے قرض بھی ہے؟ اگر کہا جاتا کہ نہیں، اس کے ذمے قرض نہیں ہے، لوگوں کے حقوق اس کے ذمے نہیں ہیں، تو نماز پڑھا دیتے تھے. اور اگر قرض ہوتا تھا تو آپ فرماتے صلوا علی اخیکم، اپنے بھائی کی نماز پڑھو. نماز جنازہ بھی شفاعت تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جس کے ذمے قرض ہوتا تھا، لوگوں کے حقوق ہوتے تھے، اس کے ذمے آپ اس کی نماز نہیں پڑھاتے تھے تاکہ اور آخری زمانے میں جب اللہ تعالی نے فتوحات عطا فرما دی تو آپ پوچھتے تھے، آپ اعلان فرما دیتے تھے کہ من ترک مالن فل ورثتی ہی، جس شخص نے مال چھوڑا ہو وہ اس کے وارثوں کا، ومن ترک کلن او دینن فعلی و علی، جو شخص قرض چھوڑ کر مرا ہو یا چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مرا ہو، وہ بچے میرے سپرد اور قرضہ میرے ذمے. بچوں کی کفالت بھی اپنے ذمے لے لیتے، قرضہ بھی اپنے ذمے لے لیتے. تو لوگوں کے حقوق اپنے ذمے نہ لے کے جاؤ، ادا کرو حقوق. دونوں ہاتھوں سے لوگوں کے بال سمیٹ کر پھر چاہیں کہ شفاعت ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے بھی ہیں نا جن کا تم کھا رہے ہو.
شہید اسلام ڈاٹ کام، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر.
www.shahideislam.com